بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑا احسان فرمایا، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. ہماری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا نسخہ جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اسی کے احسان سے یہ چیز ملی ہے. ہم سب جمع ہوئے ہیں مختلف علاقے سے، مختلف برادریوں سے، اور ہمارا آپس کا جمع ہونا صرف مذہب اسلام پر ہے. انما المؤمنون اخوة، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. باقی ساری رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی رشتہ داری ایمان والے کی ایمان والے کے ایمان والے سے، ایمان کے ناطے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کے ناطے ہم سب جمع ہوئے. اس سے بڑی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ایمان والے اور ایمان کی رشتہ داری، اسلام کی رشتہ داری، اس رشتہ داری پر اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اس لیے آپس میں مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مل کر جدا ہوتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان قبل ان یتفرق غفر لهما، کہ مسلمان آپس میں ملیں، مصافحہ کریں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا کتنا قیمتی ہے کہ جس پر مغفرت ہو جاتی ہے، اور مغفرت تو بڑا انعام ہے. کلین چٹ، گناہوں کی معافی کا ہو جانا، اس لیے مرنے کے بعد کا سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. اسی لیے منقول اور معصور دعاؤں میں مغفرت کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. کئی دعاؤں میں اللہ سے مغفرت مانگی گئی ہے، اور دنیا میں ہمیں مغفرت کے اسباب تلاش کرنے کا حکم ہے. مغفرت کے کاموں میں لگے، جیسے مجلس یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہیں کہ مجلس میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مذاکرے تذکرے ہوتے ہیں, ایسی مجلس پر اللہ مغفرت کرتے ہیں. تو یہ مغفرت کے اسباب ہیں. گناہ تو معاف ہوتے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دنیا میں بھی بڑے انعام ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ دعا فرما دیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک اور آدمی آیا جس نے آ کر کہا کہ آپ دعا فرما دیں, دکان بہت ہے, قحط چل رہا ہے, تو اللہ پانی برسا دے اور ہریالی ہو جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو. روزی کی تنگی کی شکایت کی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو. ان کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے تو تینوں آدمی کو وہی بات کہی, تینوں کی ضرورت الگ, تینوں کے تقاضے الگ, اور آپ کی طرف سے جواب ہے کہ استغفار کریں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا, اللہ نے قرآن میں فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویمددکم باموال وبنین, کہ اللہ مدد کرے گا مال سے, بیٹوں سے. تو دنیا میں مغفرت کی وجہ سے دنیا میں بھی بڑے انعام ہیں. اس لیے گناہوں کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے, اس لیے حکم ہے کہ استغفار کریں. ہم اس کو مغفرت کے کاموں میں لگنے کا حکم ہے کہ ہم ایسے اسباب تلاش کریں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اجتماع کی ساری مجلسیں مغفرت کے اسباب میں سے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے, اس پر یقین رکھے اور اللہ سے امیدوار ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس چیز کو سامنے رکھ کر جو مجلس میں بیٹھا جاتا ہے اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے آدمی اس میں لگتا ہے, تو پھر اس کا دھیان, اس کی توجہ, اس کی چستی, وہ سب بڑھ جاتی ہے. پھر اسے نیند نہیں آتی ہے. یہ تو بڑے انعام کے لیے اور اللہ کی طرف سے بڑے پروانے کے لیے اور اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ہے اس کے لیے آ رہا ہے. جیسے دنیا میں لوگ 50,000 روپے, 500,000 روپے کے لیے صبح سویرے گاڑیوں میں, ٹرین میں, بس میں صبح سویرے لگتے ہیں. انہیں نیند پریشان نہیں کرتی, انہیں سستی پریشان نہیں کرتی, بلکہ طبیعت میں بڑی بشاشت ہوتی ہے. کوئی تقاضا یاد آئے تو سامنے وہ 500,000 روپے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اس تقاضے کو دبانا اور چھوڑنا آسان ہوتا ہے. تو ہم سب اللہ کرے کہ اس مغفرت والے عمل میں بیٹھے ہیں, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور پوری امت کی اللہ مغفرت فرما دے. آمین تو بولو. ہاں ایسا زور سے بولو. سب چاہتے تو ہیں اللہ ہماری مغفرت کر دے. ارے بھائی چاہتے ہیں جی؟ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں بھائی؟ سب چاہتے ہیں اللہ مغفرت کر دے. مومن کی تو یہی طلب ہے, وہ ہدایت مانگے گا اور مغفرت مانگے گا, اس کی یہی کوشش ہے اور یہی دن ہے. اس کا عقیدہ ہے, یہ مانتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ہے, مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور یہاں کیا ہوئے کا بدلہ ملے گا. یہاں جو کیا جائے گا اس کو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا, اس کا یقین ہے. اس لیے یہ تو یہاں تیاری کرے گا, یہ یہاں تیاری کرے گا کہ مجھے تو مرنے کے بعد جواب دینا ہے, مرنے کے بعد میری زندگی ہے. اس کو مسلمان کا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت کے لوگوں نے پوچھا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی, یہ کیسی بات ہے؟ مرنے کے بعد بھلا آدمی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا, آپ کہہ دیجئے انہیں کہ جب یہ کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ نے پیدا کیا بغیر نمونے کے, اس کا کوئی سیمپل دنیا میں نہیں تھا اور اللہ نے پیدا کیا, پانی کے اوپر اللہ نے تصویر بنا دی, پانی کے قطروں پر کبھی لکیر کھینچ سکتے ہیں؟ پانی کے قطروں پر اللہ نے انسان کی تصویر بنا دی, شکل بنا دی, انسان بنا دیا. اچھا بھلا, لمبا چوڑا, گورا چٹا, موٹا تازہ, لوگوں کے دلوں میں اس کی عصمت محبت ڈال دی, ماں باپ کے دلوں میں, بھائی بہن کے, اڑوس پڑوس کے, دوست احباب کے, رشتہ داروں میں لوگوں کو پسند آنے لگا. تو جب یہ کچھ نہیں تھا اور اللہ نے بنایا تو اب تو یہ اس کا ایک نمونہ بن چکا ہے. اب یہ مر گیا, اب یہ دنیا سے چلا گیا, اب پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ نے کہہ دیا, اب تو اور آسان ہے. ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اس لیے ہمارا تو ہر قدم اور ہماری زندگی کی ہر صبح اسی نیت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہے. اس لیے صبح کی منقول دعاؤں میں ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں والیہ النشور کی. آج کی صبح جیسے روزانہ صبح ہوتی ہے پھر ایک صبح کر دی, یہ نہیں ہے. زندگی کے بہت سارے سال بیت گئے, ایک دن اور بیت جائے گا, یہ بات نہیں ہے. بلکہ ہم تو اس کی تیاری کر رہے ہیں والیہ النشور کی, کہ اللہ کے پاس قیامت میں جمع ہونا ہے اور جواب دینا ہے. وہاں پر ساری دنیا میں کی ہوئی ساری چیزوں کا حساب ہوگا. اس کے لیے آج کی صبح کی ہے. جیسے راستے میں چلتے ہیں تو وہ بیچ میں آتا ہے, اتنا کلومیٹر ہے مجاگر, اتنا کلومیٹر ہے چھاپی, تو اس کو منزل کاٹنا آسان ہو جاتا ہے, کتنی قریب ہے. وہ یاد دہانی ہوتی ہے اس کو یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ اتنا دور ہے. ایسے روزانہ صبح ہمیں اپنی منزل کو یاد کروایا جاتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جمع ہونا ہے اور وہاں پہنچنا ہے سب کو, کوئی اس سے باقی نہیں ہے. اس لیے روزانہ صبح اٹھ کر کے وہ نشور کی تیاری میں ہے کہ ہم سب کو جمع ہونا ہے اللہ کے پاس اور جواب دینا ہے. اس لیے ہم سب اس کی تیاری میں ہیں, یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے, یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے, سارے اعمال اسی لیے ہیں, نماز, زکات, روزہ, حج, ہمدردی اور خیرخواہی کے کام, خدمت, اکرام, اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ سارے کام اسی لیے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ سارے کام آدمی کو کرنے کی ہمت ملتی ہے اندرونی ایمان کے پاور سے. اندرونی ایمان کے پاور سے اس لیے بڑی نیکی ہے ایمان, ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑا معروف ہے ایمان, اور سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑی برائی یہ کفر شرک ہے, اس پر کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ضابطے کے اعتبار سے. تو سارے اعمال کی توفیق جو ملتی ہے وہ اندرونی ایمانی پاور سے ملتی ہے, اور ہر آدمی اپنی اتنی محنت ضرور کرے کہ اس کا اتنا ایمان بنے کہ وہ اس کو اعمال پر, حلال پر کھڑا کر سکے, گناہ اور حرام سے بچا سکے. اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اعمال پر کھڑا کر سکے, نماز پر کھڑا کر سکے, ذکر دعا پر کھڑا کر سکے, سچ بولنے پر کھڑا کر سکے. یہ ہر آدمی کے لیے اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. اور جب یہ ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں مایوسیوں کا, گھبراہٹ کا, وحشت کا, جھوٹ کا, برائیوں کا شکار نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تو اللہ سے ہی امید ہے. آدمی گناہ کرتا ہے, غلط بولتا ہے کچھ چیزوں کے نفع کے لیے, اس کا تو سارا ہی بھروسہ اللہ پر ہے, تو کسی اور سے نفع کی کیا امید رکھ کر جھوٹ بولے گا؟ اس کا تو اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ ہی ہے. اچھا لگانے کے لیے, عزت کے لیے, تو اس کا تو بھروسہ ہے, اس کو یقین ہے کہ اللہ ہی ہے جو عزت دے سکتا ہے, ذلت کے نقشوں میں وہی عزت دے سکتا ہے. جس کا اس پر یقین ہوگا اس کو دنیا میں ہر عمل کرنے میں ہمت اور طاقت ملے گی, اور اس یقین میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی دنیا کی چیزوں میں متوجہ ہوتا ہے, پھر گناہوں میں, برائیوں میں. اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ ایمان کا سبق سکھایا, سب سے زیادہ, کہ ہم سب ایمان والے ہیں, اور ہمارے موت تک کا سبق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ایک خیمے سے تعبیر فرمایا کہ خیمہ جو ہوتا ہے اس میں بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور پھر چاروں طرف لکڑیاں ہوتی ہیں، ستون ہوتے ہیں، وہ بیچ کی جو لکڑی اور ستون ہوتا ہے اسی کے سپورٹ اور تعاون سے، مدد سے، باقی کے چاروں ستون اور چاروں لکڑیاں کھڑی رہتی ہیں. اگر بیچ کی لکڑی اچھی مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، کھڑی ہے بیچ کا ستون، تو پھر باقی کی سارے ستون بھی اچھی مضبوط جمے ہوئے ہیں. ایسے بیچ کی لکڑی جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان آدمی کا مضبوط ہے تو اس سے جڑی ہوئی لکڑی اور ستون یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے، حج ہے. یہ ساری لکڑیاں اور ستون اسی بیچ والی لکڑی سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ بیچ کے ستون میں ضعف آیا، کمزوری آئی، یہ ہل گیا تو پھر نماز کا جو ستون ہے وہ بھی ہل جائے گا. سمجھ میں آتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، روزے کا ستون ہل جائے گا، زکات کا ستون ہل جائے گا. اس لیے کہ بیچ والا جو ستون ہے ایمان کا وہ ہل رہا ہے، اس میں کمزوری آئی ہے، اس میں ضعف آیا ہے. اس لیے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، بیچ والے ستون کو، کہ اس کو مضبوط کرے تاکہ باقی سارے ستون مضبوطی سے جمے رہیں. اسی لیے سب سے زیادہ محنت ایمان پر کروائی جاتی ہے کہ یہ ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق ملے گی. ایک عمل کرنا اور ایک اچھا عمل کرنا، ایک کیفیت اور کمیت. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا اچھا عمل ہوگا. اچھا عمل یہ اللہ کو پسند ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے. جیسے ہم کوئی چیز خریدنے جاتے تو اچھی سے اچھی لاتے ہیں، ایسے اللہ کو اچھی سے اچھی نماز پسند ہے، اچھا سے اچھا روزہ پسند ہے، اچھا سے اچھا صدقہ، اچھا سے اچھا ہو، احسن ہو. یہ کہاں سے آئے گا؟ اس ایمانی پاور سے آئے گا. کہ ایمان میں پاور ہے تو عمل کی توفیق بھی ہے، عمل بھی کرنے کی ہمت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل اچھا بھی بن رہا ہے، وہ عمل اچھا بھی بن رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم سب کا ایمان بنے کہ ہمارا کرتا دھرتا، ہماری روزی روٹی کا اور ہماری عزت اور ذلت کا، ساری چیزوں کا مالک تنہ تنہا صرف ایک اللہ ہے. کون ہے؟ ارے بولو نا،
اللہ.
ہاں، کون ہے؟ صرف ایک
اللہ
ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. ہمارے علم اور جانکاری میں جب تک ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی روزی، کہ بھائی فلاں کمپنی ہے، وہاں اتنے روزگار ہیں، اور یہ روزگار ہے، یہ روزگار ہے، باقی انسانوں کے علاوہ اللہ کی کئی مخلوق ہیں. کوئی اپنی مقدر سے پہلے دنیا سے مر جاتی ہے، کوئی نہیں مرتی، اس کی ایک سانس باقی ہو اور دنیا سے چلے جائے، ایسا نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کو چلانے والا، اس کی بھوک پوری کرنے والا وہ صرف اللہ ہے. جو جانور انسانوں سے وابستہ ہے نفع کے اعتبار سے، جیسے بھینس ہے اور دوسرے جانور ہے جس کا دودھ ملتا ہے وغیرہ، تو وہ تو انسان اس کے خوراک کا انتظام کرتا ہے، اس کا چارہ لا لیتا ہے. لیکن جو براہ راست جو جانور انسانوں سے متعلق نہیں ہے، جڑے ہوئے نہیں ہے، حالانکہ ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن جو براہ راست نہیں ہے، اللہ ان کی بھی روزی کا انتظام کرتا ہے. سمندر میں مچھلیاں ہیں اور تہ میں ہیں، جنگل میں جانور ہیں، چار پاؤں کٹی ہوئی وہ لومڑی ہے جو چل نہیں سکتی، ہل نہیں سکتی، لیکن اللہ نے بھی اس کی روزی کا انتظام کیا ہے. سب کی روزی کا اللہ نے انتظام کیا ہے. ہم نے کبھی سنا کہ یہ ایک بڑی کمپنی کھولی ہے جن میں اب جانوروں کو جاب دی جائے گی، کہ سب بھینسیں آئیں گی، ان کو جاب ملے گی اس میں. کیا سنا بھائی؟ سنا؟ کبھی نہیں سنا کہ اس طرف جنگل میں ایک سپر مارکیٹ اور ایک مال کھلا ہے اور کرانے کی دکانیں کھلی. کیوں؟ کہ وہاں وہ لینے آئیں گے، جانور لینے آئیں گے سب. سنا ہم نے کبھی؟ اور بڑے بھیانک بیماری اب جانور کو لگی ہے، کینسر کی، اور یہ تو اب ان کا آپریشن کیا جا رہا ہے. لیکن وہ اپنی مقدر کی زندگی جیتے کہ نہیں جیتے؟ ارے جی رہے کہ نہیں جی رہے؟ سب جی رہے. نہ ان کے کوئی سپر مارکیٹ کھلے ہیں، نہ وہ کمپنیاں کھلی ہیں، نہ فیکٹریاں کھلی ہیں کہ روزانہ صبح کتا دم ہلا کر کے جائے کہ آج میں بھی جاب پر جاتا ہوں. ایسا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ نے سب کی روزی کا انتظام کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہماری جانکاری کے مطابق ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ ان کمپنیوں سے، فیکٹری سے، اور ان اسباب سے، ان آلات سے انسان کو دو روزی، دو روٹی کا انتظام ہوتا ہے. یہ ساری شکلیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا نظام کار فرما ہے. اگر اللہ چاہے تو اللہ ان شکلوں میں روزی روٹی دے سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ شکلیں ہونے کے باوجود بھی آدمی اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا کچھ. وہ کردی ڈاکو کا واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ نے، کہ اس نے اس کو پوچھا کہ آپ نے کیسے توبہ کی، تو وہ تو سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اوپر درخت کے اوپر ایک پرندہ اپنی چونچ میں کچھ لے کر آتا ہے اور رکھ کر کے چلا جاتا ہے. اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ کیا تھا؟ ایک اندھا سانپ تھا. کہ وہ پرندہ چونچ میں کچھ لے کر آتا تھا، اس اندھے سانپ کے منہ میں وہ رکھ دیتا تھا اور چلا جاتا تھا. وہ دیکھ کر کے اس نے توبہ کر لی. یہ چیز اس کی عبرت کا سامان بن گیا. یہ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ اٹھے تو عبرت کے ساتھ واپس آئے، انجام سوچے. کیا سوچے؟ انجام سوچے. اگر یہ انجام سوچ رہا ہے، بلڈنگ دیکھ رہا ہے، انجام سوچے کہ یہ مٹی ہو جائے گی، اور دنیا کی چمک دیکھے، رنگیلیاں دیکھے، تو فطری طور پر دل میں ایک میلان پیدا ہوتا ہے, طبیعت اس طرف چلتی ہے, انجام سوچے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمندر میں وہ مچھلی دیکھتی ہے کہ جال میں بسکٹ ہے, کیا ہے وہ جا کر کھاؤں گی تو بہت اچھا لگے گا. اس کو پتا ہے اس کے پیچھے انجام کیا ہے, اس کا انجام تو اس کے پیچھے اس کو تلا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, پیس کیے جاتے ہیں. تو جب انجام سوچتا ہے آدمی تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, بچنا سنبھلنا آسان ہو جاتا ہے. اس نے کردی ڈاکو کا یہ دیکھنا اس کی زندگی کو بدل دیا کہ ایک سانپ, اندھا سانپ, اس کی اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہے. میں اشرف المخلوقات اللہ کی, اللہ میری روزی کا کیوں انتظام نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہے جو ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے, ہماری روزی روٹی کا اس نے انتظام کیا ہے, یہ ہمارا یقین ہے. وہی جلاتا ہے, وہی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے. اس یقین کو بنانا ہے, بار بار سن کر کے اور بار بار بول کر کے. جیسے باقی ساری چیزیں سنی جاتی اور بولی جاتی ہیں, تو وہ سن بول کر کے اس کی عظمت, اس کی قیمت یہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے پیچھے جان مال لگانا, اس کے لیے تھکنا, اس پر بھروسہ کرنا, یہ سب ہو جاتا ہے. ایسے ایمان کو جب بار بار سنا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, تو پھر اس کا اندر سے یقین مضبوط ہوتا ہے. اس کا عام رواج ہو, دو دوست آپس میں مل رہے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر کے. اس مبارک محنت سے تو مزاج بنانا ہے کہ وہ آپس میں مزاج بنائے, بولے. باقی بیٹا باپ کے ساتھ ایمان کی بات کرے, شوہر بیوی کے ساتھ ایمان کی بات کرے, دوست دوست کے ساتھ ایمان کی باتیں کریں. ہم نے سنا ہے فضائل اعمال میں کہ حضرت حنزلہ حضرت ابوبکر سے واپس میں مل گئے اور باتیں نہیں ہوئی ان کی. عام رواج ہے اس کا کہ ایمان کی خوب باتیں ہوں اور اس کو خوب سنا جائے. جب اس کو سنا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, تو پھر اس یہ دلوں میں اترتا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جس کا جتنا یقین مضبوط ہوگا, اس کے زندگی سے نکلنے والا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا. اگر یقین کمزور ہے تو عمل کمزور ہوگا. آواز نہیں سنائی دیتی ہے نماز کی, اذان کی. یقین ہے اس کا تو اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا, اور بالکل قریب میں ہے, آواز سنائی دیتی ہے, اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں. لیکن اس کا اندر سے یقین نہیں ہے تو پھر اب اس کا اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اب اس کو فجر بھاری پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی البردین دخل الجنہ, اس نے دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا, اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے, فجر کی نماز اور عصر کی نماز. اب یہ فجر میں اٹھ کیسے رہا ہے؟ اس کے اندر کے یقین سے اٹھ رہا ہے. اب یہ تدبیر کرے گا کہ آنکھ نہیں کھل رہی کیا کریں, میں الارم بھی رکھتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی, تاکہ میں الارم دور رکھنا پڑے گا تاکہ اٹھ کر بند کرنے جانا پڑے. ایسا ہی ہے, بازو میں رکھیں گے اور آگ کھلے گی تو پھر بند کر دیں گے اور دور رکھیں گے کونے میں, اور پھر بجے گا تو کیا کریں گے, اٹھ کر بند کرنے جانا پڑے گا. اٹھ کر بند کرنے جائیں گے تو اچھی خاصی نیند چلی جائے گی. یہ کوشش ہے, یہ تدبیر کر رہا ہے کہ فجر کی نماز نہ جائے, کہ میری ساری نمازوں کا اہتمام ہو, ایک نماز فوت نہ ہو, اور ہر نماز کو اچھے انداز سے پڑھا جائے, سیکھ کر پڑھا جائے, سیکھ کر کے پڑھا جائے. گاڑی ہوتی ہے بائک موٹر سائیکل, تو وہ چل رہی ہوتی ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس کی ایوریج کم آ رہی ہے, اب وہ اتنے کلو میٹر میں اتنے پیٹرول میں جتنا کلو میٹر کاٹتی ہے اب کم ہو رہا ہے, اب اس کی سروس کرانی پڑے گی, اس کو آئل دینے کی ضرورت ہے. کیوں بھائی؟ تاکہ اب اس میں اور سروس کرنے سے اس کی ایوریج بڑھ جائے گی, کہ اب ایک لیٹر پیٹرول میں اب زیادہ کلو میٹر کاٹے گی. تو وہ وقتاً وقتاً اپنی موٹر سائیکل کو ریپیئرنگ کرواتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ایسا. ایسی باقی ساری چیز ایک مثال ہے. آدمی اپنی زندگی میں جتنی چیزیں استعمال کرتا ہے اس کو سروس کراتا رہتا ہے. یہ سوچتا ہے میں تو ایک مرتبہ جماعت میں گیا تھا اور نماز سیکھی بھی, اب کہاں بار بار سیکھنی ہے. ایسا ہے, فرائض بھی یاد کر لیے, واجبات بھی یاد کر لیے, اور سنتیں بھی یاد کر لی, اس کے آداب بھی معلوم کر لیے, مستحبات بھی معلوم کر لیے. یہ غفلت کا ماحول ہے, کب کیا چیز بھول جائے ہمیں نہیں پتا. اس لیے نماز کو بار بار مشق کر کے اچھی بنانا ہے, تاکہ اس کی اوریج اچھی ملے. اس کی اوریج کیسے ملے؟ اچھی ملے. وہ نماز میں ہاتھ باندھ رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے, وہاں سے لے کر سجدے تک کتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے, اتنی ساری مرتبہ اللہ اکبر, قیام میں اللہ اکبر, پھر رکوع میں جاتا ہے پھر اللہ اکبر, سجدے میں اللہ اکبر, پھر دوسرے پھر سجدے سے بیٹھتے ہیں اللہ اکبر, پھر سجدے میں جائے گا پھر اللہ اکبر, ایک رکعت میں پانچ چھ مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے. چار رکعت میں کتنی مرتبہ ہو گئے؟ اتنی ساری مرتبہ اللہ اکبر بولنے کے بعد اس کو اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو یہ محنت کرنی ہے. نماز تو اللہ کے یاد کے لیے, اللہ کے دھیان کے ساتھ, کہ آدمی نماز میں اللہ سے مگن ہو جائے. اقیم الصلاۃ لذکری, یہ کس سے باتیں کر رہا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے, کس کی طرف جھکا ہوا ہے؟ قیام میں کھڑا ہے, پھر رکوع میں جا رہا ہے, پھر سجدہ کر رہا ہے, یہ منتیں کس کی سامنے کی جا رہی ہے؟ پوری نماز میں سب سے اہم سجدہ ہے, سجدہ ہے. سجدے میں ناک کو رگڑا جاتا ہے, پیشانی اور ناک کو لگایا جاتا ہے, اور کسی کے سامنے ناک کو نہیں رگڑا جاتا, صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے ناک کو رگڑا جاتا ہے. اور پھر تسبیح پڑی جاتی ہے, اب اللہ یاد آ رہا ہے. یہ اوپر سے محنت ہے, وضو سے. یہ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں نیتیں کروا رہی ہے, کروائی جا رہی ہے اس سے, اس کو دھیان دلایا جا رہا ہے کہ اس میں گناہ دھلتے ہیں. اور پھر وضو کر کے آتا ہے تو پھر احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے, اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. یا رہا ہے نماز کے لیے, پھر قیام کے لیے قیام کرتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے اللہ کے سامنے. یہ پہلی کیفیت ہے. ابھی وہ بات نہیں ہوئی, پھر اور زیادہ کیفیت, اور زیادہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے پھر رکوع کرتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ باہر کچھ بیکنے کے لیے آتا ہے, گلفی یا بسکٹ وغیرہ, تو ماں سے کہتا ہے کیا دو چار روپے دے دے, کہتا ابھی تو لے گیا تھا پھر آ گیا واپس, تو اور زیادہ منت کرتا ہے اب دے دیں نا, اب نہیں مانگوں گا, ماں نہیں دیتی. تو وہ کھڑے کھڑے کوشش کرتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے کہ ماں دے دیں نا, وہ بات پوری نہیں ہوئی. ماں کہہ رہے کبھی لے کر گیا تھا, بار بار لے رہا ہے, وہ لیٹ جاتا ہے کہ ماں تو دے ہی دے, اس کو یقین ہے کہ ماں دے گی. یہ تعلق اس سے کئی گنا زیادہ تعلق, اس ماں کے دل میں شفقت اللہ نے ڈالی ہے, محبت اللہ نے ڈالی ہے, باپ کے دل میں شفقت اللہ نے ڈالی ہے, دوست کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے, بیوی کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے. وہ اللہ جو ان سب کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے, وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس لیے ماں ناراض ہو جائے تو منائے, بیوی ناراض ہو جائے تو منائے, بچہ ناراض ہو جائے تو باپ بے چین ہو جائے, دوست ناراض ہو جائے تو پریشانی ہو جائے, میرا اللہ کیسے راضی ہو. اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, اس لیے قیام میں بات پوری نہیں ہوئی, پھر رکوع میں جا رہا ہے, پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. ایک ایک تسبیح اس کا اللہ سے تعلق بڑھا رہی ہے. پھر سجدے میں جا رہا ہے کہ اللہ آپ ہی ہے. وہ بچہ پھر لیٹ جاتا ہے, رونے کا ڈھونگ کرتا ہے, ماں آخر میں کہتے لے, اب یہ سجدے میں جا کر کے اللہ کو کہہ رہا ہے سبحان ربی العلیٰ. یہ تعلق ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز, یہ دوسری نماز پہلی نماز کے مقابلے میں اور اچھی بنتی ہے. ایک گنا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے, ایک گنا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, خوشیوں میں اس کو اللہ یاد آتا ہے, اس کی اپنی چھوٹی بڑی ضرورتوں میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ کا تعلق ہے نماز سے, اس کا اللہ سے تعلق بنا ہے. نماز تو ہے اسی لیے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جائے, لیکن وہ دیکھا دیکھی نماز نہیں, اس نماز کو بنانا پڑے گا. اس کے فرائض واجبات وہ سب تو ٹھیک ٹھاک ادا کرنے ہی ہے, اس کے بغیر اس کے اندر کی جو روح ہے اس کو جس دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے, اور جس خشوع اور خضوع سے اس کی بھی محنت کرنی ہے. اور محنت کرنے والوں کو مل جاتا ہے, محنت کرنے والوں کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا, مل جاتا ہے. اس لیے نماز کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ میری نماز اچھی کس طریقے سے بنے. جیسے سروس کرواتے ہیں بار بار, ایسے اپنی اس نماز کو بار بار سروس کرانی پڑے گی, نگرانی کرنی پڑے گی. ایسے ہی دو رکعت پڑھ کے کی کوشش کریں کہ میری نماز اچھی بنے. اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اچھی نماز مجھے عطا فرما, دھیان والی نماز عطا فرما, خشوع والی نماز عطا فرما. اب اپنی محنت کر رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے, کوشش بھی کر رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اب اسے نماز میں اپنا تعلق نصیب کر رہا ہے, پھر اسے مزہ آ رہا ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے جہاں موقع ملتا دو رکعت پڑھ لیں, بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ بار بار نماز پڑھتے ہیں, لمبا قیام کرتے ہیں, لمبا سجدہ کرتے ہیں. یہ مزہ آ رہا ہے, یہ محنت کرنے سے ملتا ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ تو عام چیز ہے, اس کے لیے بہت بہت بڑی محنت اور بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ ہم سب کی عام ضرورت ہے. عام ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. پانی آسان ہے, ہوا آسان ہے, تو یہ آسان ہی ہے کہ وہ اچھی نماز اور دھیان والی نماز تو اللہ والے پڑھتے ہیں, مسلمان پڑھتا ہے. جو مسجد میں بیٹھے رہیں گے وہ پڑھیں گے, ہر مسلمان پڑھتا ہے. یہ جہاں جاتا ہے اس کی نماز میں وہ کیفیت اور وہ کوالٹی ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کہ یہ چیزیں ایمان کے ذریعے سے اس کا عمل مضبوط ہوگا, یقین بنے گا, تو پھر اس کو توفیق ملے گی اچھے اعمال کی, اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, نماز کا, ذکر کا, دعا کا. اور اپنے علاوہ جو اپنے سے متعلق لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس ایمان کی طاقت سے. کیونکہ یہ بیچ والی لکڑی ہے. کون سی لکڑی ہے؟ ارے بولو, بول تو نہیں گئے. یہ بیچ والا ستون ہے. اب اسی کے ذریعے سے بیٹا باپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, باپ کی اہمیت قدر, اور باپ بیٹے سے شفقت کا معاملہ کر رہا ہے, اور دونوں اپنے اس عمل میں مخلص ہیں. کہ دونوں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ باپ یہ فکر کریں کہ بیٹے کو سنبھالے, بڑا ہو کر کے سہارا دے. اس کا سہارا دینے والا اللہ ہے. کون ہے؟ بیٹے کی آخرت یہ ہے کہ باپ کی خدمت کرے, باپ کے لیے نہیں. بیٹا باپ کو اس لیے سہارا نہ دے کہ بیٹا میں سمجھے کہ باپ ہے اور اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں. بیٹا یوں سمجھے میری آخرت ہے اس باپ کی خدمت کرنے میں, اور باپ یہ سمجھے کہ یہ بیٹا میری آخرت کا ذخیرہ ہے, اس لیے مجھے اس کی تربیت کرنی ہے. کوئی کسی سے حقوق کا مطالبہ نہیں ہے, ہر ایک اپنے حق ادا کرنے میں ہے, اور حق ادا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, آخرت بن جائے.
آخرت سمر جائے. بیٹا باپ کا حق ادا کر رہا ہے آخرت بنانے کے لیے, یہ اس میں مخلص ہے. باپ بیٹے کی دینی تربیت کر رہا ہے, باپ بیٹے کی سنبھال رہا ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ملی ہوئی ہے اور میری آخرت کا ذخیرہ بنے گا, میرے جانے کے بعد یہ اچھے کام کرے گا, اس لیے تربیت کر رہا ہے. تو یہ باپ اپنے اس حق ادا کرنے میں مخلص ہے, کسی سے کوئی حق کا مطالبہ نہیں ہے. تو کسی سے کبھی کسی کو شکایت نہیں ہے, اگر بیٹا باپ کی حق تلفی کر رہا ہے تو اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے, باپ کا نقصان کر رہا ہے. باپ کے مقدر میں جتنی راحتیں ہیں, جتنا سکون ہے, اور اس کی زندگی میں جتنی سہولتیں ہیں وہ اللہ دے گا, بیٹے کا محتاج نہیں ہے. یہ بیٹا 30-40 سال کا, وہ باپ تو اس کا اس اللہ, وہ باپ کا وہ اللہ ہے جو اس پر کئی زیادہ گنا اس سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے. جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تب سے اللہ اس باپ کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کی زندگی میں مدد کر رہے ہیں. یہ بیٹے کی آخرت ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت اس لیے کریں اور خدمت کر کے اپنی جنت بنائیں. یہ میرا باپ ہے, میری جنت ہے. یہ ماں کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میری جنت ہے, اچھا لگانے کے لیے نہیں. ایسے باپ اگر یہ فکر کرے گا یہ میرا سہارا بنے, یہ مخلص نہیں ہے. باپ یہ فکر کرے کہ مجھے اس کی دینی تربیت کرنی ہے, اس کو دین دینا ہے. جو بیٹا اپنے باپ سے کپڑا اور اپنے باپ سے کھانا اور ساری ضرورتوں کا واسطہ اس کا باپ بنتا ہے, وہ باپ اس کا واسطہ دین کا بنے, آداب سکھانے کا بنے, اخلاق سکھانے کا بنے. کیوں؟ تاکہ اس کی آخرت بنے. کہ ہماری آخرت بن رہی ہے. پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہے کہ پڑوسی پڑوسی کو کیوں سنبھالنا ہے, پڑوسی کو اچھا لگانے کے لیے, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے حکم ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کا حق تو یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ دے, اور اس سے کئی گنا زیادہ حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف بھی برداشت کرے. یہ بھی پڑوسی کا حق ہے. پڑوسی اس نوعیت کا ہے, تنگ کرتا ہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی ہے, اور اس اچھے برتاؤ اور اچھے حسن سلوک میں یہ سمجھایا ہے کہ اس پڑوسی کی تکلیف کو بھی برداشت کریں. کس کے لیے برداشت کریں گے؟ ارے بولو نا, اللہ کے لیے برداشت کریں گے. یہ پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اللہ کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے. کس کے لیے؟ آخرت بنانے کے لیے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو رہی ہے, وہ اچھا کرے اور ہم اچھا کریں, یہ تو تجارت ہے, لین دین ہے. کہ وہ بھی اچھا کرے ہم بھی اچھا کریں, انہوں نے کیا اسلام اچھا کر رہے ہیں. وہ اچھا کرے کہ نہ کرے, ہماری طرف سے تو معاملہ اچھا ہوگا. کیوں اچھا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے, اور ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ جب یہ نیت ہے تو اب چاہے رشتہ دار کیسے بھی ہو, ان رشتہ داروں کے ساتھ موت تک اچھے برتاؤ کے ساتھ نبھانا آسان ہے. اس کے سامنے رشتہ داروں کی باتیں ترش روی, رشتہ داروں کے غلط بول اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے سامنے تو اللہ کی رضا مندی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے؟ ارے بھائی بولو نا، سو تو نہیں گئے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ روح ہے. جب یہ روح ہمارے ہر عمل میں ہوتی ہے تو پھر وہ عمل جاندار ہوتا ہے، پھر دنیا میں ساری جگہوں سے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں. جب اللہ کے لیے کرنے کے جذبات ہوتے ہیں کہ سب کے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں اور سب کے ساتھ جتنے دنیا میں واسطے، کیونکہ انسان ہے، انس سے بنا ہے، لوگوں کے ساتھ اللہ نے اس کو بسا کے رکھا ہے، تو لوگوں کے ساتھ جی رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ حقوق ہے اس کے، اور حقوق کا اللہ نے دین دیا ہے کہ کس کا کیا دین ہے. اب ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی رعایت کرنا اور حقوق پورا کرنا، یہ اس آدمی کے لیے آسان ہے کہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے. اب یہ بازار میں بھی دیندار ہے کیونکہ بازار کے حقوق سمجھ رہا ہے، گراہک کے، کسٹمر کے، یہ مخلص ہے اپنی تجارت میں، اس کو یقین ہے کہ دینا اور لینا یہ میرے نزدیک سبب کے طور پر ہے، باقی مسئلہ تو اللہ کے ساتھ ہے. اللہ برکتیں دے رہا ہے، انتظام اللہ کرنے والا ہے. اب اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اس لیے مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ جن سے شیطان بھاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو نا؟ شیطان بھاگتے ہیں. تاجر مخلص ہے کہ میری تجارت میں تو نفع اللہ دے گا، اب شیطان اسے جھوٹ نہیں بلائے گا. جھوٹ بلائے گا؟ جھوٹ بولنے پر اس کو آمدہ نہیں کرے گا. یہ مخلص ہے کہ میری تجارت میں تو نفع اللہ دے گا، اس لیے جو ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے، جیسا ہے ویسا کرے گا. وہ غلط کو صحیح نہیں بتائے گا کیونکہ وہ خلیص اپنی جگہ پر، اپنی دنیا کے سارے کاموں میں اگر اس کو یہ روح مل گئی. کون سی روح؟ اللہ کی روح. اللہ کے لیے کرنے کے جذبات مل گئے تو اس کے لیے دنیا میں ہر جگہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. انسان میں روح ہوتی ہے تو انسان سمجھا جاتا ہے، روح نکل جائے تو، روح نکال دے تو پھر تو کیا لگتا ہے؟ وہ مردہ ہوتا ہے، اس کو کوئی انسان کہتا ہے؟ بھائی یہ فلا صاحب تھے اور فلا صاحب تھے، فلا صاحب تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ تو میت ہے، ایسا ہی کہتے ہیں. روح نکل گئی. لیمبو ہوتا ہے، لیمبو اس کے اندر کھٹا پن ہوتا ہے، اور پھر اس کا کھٹا پن نکال لیا جائے تو پھر وہ لیمبو رہتا ہے، اور وہ جو کھٹا پن ہوتا ہے اس کے سارے قطرے اور ذرے ساری چیزوں میں ہوتا ہے. ایسے اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے، یہ عمل میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب یہ نکل جاتا ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے. پھر شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، یہ دونوں اللہ کے لیے نہیں اغراض کے لیے جڑے ہوئے ہیں. اور جب مخلص ہوتے ہیں کہ یہ بیوی جنت میں بھی ہے، یہ میری آخرت بھی بن سکتی ہے، آخرت میں مددگار بھی بن سکتی ہے، یہ اخلاص ہے. اب اس اخلاص کے لیے وہ اپنی بیوی پر اس لائن سے محنت کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے نام اور ان ساری چیزوں کے سیکھنے کا نام دین ہے. ایک تو سننا ہے، ہم سب نے سنا ہے، ایمان سنا، نماز سنی، قرآن پڑھنے کے فضائل سنے کہ قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے، قبر میں اللہ قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی سفارش کرتا ہے. اچھے سلوک اور اچھی خدمت اور اکرام سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ سب سننا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ محنت کر کے اس کو زندگی میں لانا ہوتا ہے, وہ ہے نا یہ بھائی بھائی کے ساتھ ہے اور برا سلوک ہو رہا ہے اور دوسرا بھائی خاموش ہے, میں اس کو تو حکم ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. اور وہ جو اچھا سلوک کرنے کے لیے جو اندر سے طاقت چاہتی, جو طاقت ملنی چاہیے, وہ طاقت تبلیغ کی محنت میں بنائی جاتی ہے. یہ سننا ہے, ہم سب نے سنا کہ یہ حقوق ہے. چل پھر کر کے یہ قوت آدمی کے اندر بنائی جاتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جا کر آتے ہیں, ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ایک جگہ ہم جماعت میں گئے تھے تو وہ باپ مسجد میں آیا بہت روتے روتے. اس نے کہا کہ پہلے معاملہ یہ تھا, میرا بیٹا بھی 4 مہینے میں جا کر آیا, پہلے یہ معاملہ تھا کہ جب میں کہیں سے گزرتا ہوتا تو بھی وہ گالی بولتا تھا, اور اب یہ ہے کہ میں صبح نہانے جا رہا ہوں غسل کے لیے, بالٹی میرے ہاتھ میں تھی, دوڑ کر آ کر اس نے بالٹی لے لی ہاتھ میں سے وہ ڈول, اور اس نے کہا کہ یہ میں رکھ دیتا ہوں. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ ارے بولو نا, کہاں سے ملی؟ اللہ کے راستے میں جا کر کے یہ طاقت آدمی کی زندگی میں آتی ہے. اس لیے میرے دوستو ان ساری چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. سن کر کے تو فکر بنتی ہے, جذبہ بنتا ہے, محنت کر کے یہ چیزیں زندگی میں لائی جاتی ہے. انجینئر جو ہوتا ہے اس کو صبح سے لے کر رات تک بیٹھ کر کے کہیں انجینئر ایسا بنتا ہے ایسا بنتا ہے ایسا بنتا ہے, بن جاتا ہے. ارے بولو نا, تو پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے سارے کام کرتا ہے, پھر وہ سارا پڑھ کر کے پھر کسی تجربہ کار کے ساتھ رہتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو کہ پریکٹیکل کے لیے 1 سال ہے, وہ پریکٹیکل کر رہا ہے, تجربہ کار کے ساتھ رہتا ہے, کہ وہ تھیوری اس نے سیکھی ہے, پریکٹیکل نہیں سیکھا. ساری معلومات تو ہے کہ ایسے آلات ایسے پکڑتے ہیں اور پھولا چیز ایسے پکڑتی ہے, لیکن اب پریکٹیکل سیکھنا پکڑ کے کیسے کرنا ہے, تو وہ پھر سکھایا جاتا ہے. ایسے میرے دوستو اللہ کے راستے میں جا کر کے یہ ساری چیزیں عملی طور پر سیکھنی پڑے گی. جو جتنا جلدی جا کر سیکھے گا اتنا جلدی اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گا, اپنی زندگی میں اتنا زیادہ راحت والا ہو جائے گا. اس مبارک محنت میں چل کر تو آدمی کی زندگیوں میں تنگیاں ختم ہوتی ہے, خوبصورت زندگی ملتی ہے. اس لیے اپنا جان اور اپنا مال, یہ ہمارا تو ہے نہیں, یہ جان ہماری ہے بھائی, ہماری ہے. میں یوں کہوں کہ میری ہے اور سب یوں کہیں کہ میری ہے, تو اپنی جان کو کوئی بیماری لگنے دے گا؟ کسی کو دنیا میں ٹی بی نہیں ہوتا, کینسر نہیں ہوتا, ڈینگی کچھ ہوتا, کون چاہتا کہ اس کو ہو؟ وہی مالک ہو تو. یہ ہماری, ہم تو صرف اس کے نگہبان ہیں. اس کے کیا ہیں؟ صرف نگہبان ہیں. یہ اللہ کی ہے. جب اس جان کو اللہ کی ہے اللہ کے لیے لگایا جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر اب اللہ کی طرف سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. مال اللہ کا ہے, اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرو, تمہارا نہیں. کیا کہہ رہے اللہ؟ ہمارا ہے, ہمارا نہیں ہے. اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے جو دیا ان میں سے خرچ کرو. تو یہ اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے. جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ اور زیادہ اچھا بنے گا, اور زیادہ اچھا بنے گا. اس لیے میرے دوستو نیت کریں کہ یہ جان ہمارے اللہ کی طرف سے امانت ہے, اس کو اللہ کے راستے میں چلایا جائے. اس چیز کو صحابہ نے سمجھا تھا, یہ جان مال اللہ کی طرف سے امانت ہے, تو انہوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا, تو ان کی جان قیمتی بن گئی, مال قیمتی بن گیا, زندگیاں قیمتی بن گئی, اپنی حیات میں قیمتی بن گئی, اور اپنی زندہ اپنی ممات اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے حضرت صحابہ کی زندگیاں نمونہ بن گئی. صحابہ کی زندگیاں کون سی زندگیاں ہیں؟ اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے. اللہ کی پسندیدہ زندگی صحابہ کی زندگی. تو محنت کر کے انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بنا دی. ہم محنت کر کے ہماری زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بنا دیں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ نہیں, ایسا نہیں. سب نیت کرتے ہیں؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ او ہو ہو ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. اب ہمت کر کے بتائیں, اسی کے لیے اللہ کے دین کی محنت ہے, اسی کے لیے اللہ کی نسبت پر جانا ہے. ہاں, چار مہینے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, بڑی چیز ہے. اور سروس ہو جائے تو زندگی اور اچھی بن جائے گی. وہ تو جو جاتا ہے اور جا کر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے, باقی تو آدمی نیت کرتا ہے اس کو 100% مشکل لگتا ہے کہ میں کیسے جاؤں گا کیسے جاؤں گا, لیکن پکی نیت کر لیتا ہے آدمی. تو پکی نیت کرنے کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے